السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشهادة باري تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آج خطبة کا موضوع ہے عقل کی حفاظت. عقل کی کیا اہمیت ہے، عقل کی کتنی قسمیں ہیں، عقل کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کیا عقل واقعی نعمت ہے یا نہیں ہے، عقل والے کون ہوتے ہیں اور بغیر عقل والے کیسے ہوتے ہیں، عقل کی نعمت کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، اور دنیا میں عقل والے لوگ جو گزرے ہیں وہ کیسے لوگ تھے، صحیح عقل مند کسے کہا جاتا ہے، عقل کے دعوے دار کون ہوتے ہیں، شیطان نے انسان کو اپنی ہی عقل کے تعلق سے کیسے گمراہ کیا، ان چند اہم مسائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، عقل ایک عظیم نعمت ہے. ہر عقل والا اس بات کو جانتے بھی ہے اور مانتے بھی ہے، اور عقل ہی وہ نعمت ہے جس سے انسان دوسری مخلوقات جیسے کہ جانور ہیں، انسان کو ان سے فوقیت ملی ہے اور برتری حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ہمارے اوپر ایک تو خوبصورت ظاہر ہے، ہمارا خوبصورت شکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ المصور ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہم شکل و صورت سے تو خوبصورت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نواز کر، عقل کی نعمت سے نواز کر ہمیں اللہ تعالیٰ باطن سے بھی اندر سے بھی خوبصورت بنا دیا. شکل و صورت سے تو ہم ویسے دوسری مخلوقات سے برتری حاصل کر چکے ہیں. اب کسی جانور کو دیکھ لیں، اتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، درند در پرند سارے دیکھ لیں، لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں. اور یہ خوبصورتی ناقص رہتی، یا ظاہر کی خوبصورتی ناقص رہتی جب تک کہ اندر کی خوبصورتی بھی نہ ملتی. اور اندر کی خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل کی نعمت سے خوبصورت بنایا ہے. اور عقل ہی سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جانور اور انسان میں شکل و صورت کے ساتھ ساتھ جو بنیادی امتیازی فرق ہے وہ عقل کا ہے. اور عقل جو ہے اس کا ایک خاص وقت ہے جب یہ انسان اس عقل کو استعمال کرنے کے لائق بنتا ہے. اس سے پہلے پیدائش سے لے کے اس مرحلے تک انسان کی عقل تو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بے عقل ہوتا ہے، اس عقل کا استعمال نہیں کر سکتا. دوسری شریعت نے اب اس انسان کی حد رکھی ہے، اس کے خالق نے جل شانہ نے، کہ کون سا ایسا وقت آئے گا اس انسان کی زندگی میں جب اس انسان کی زندگی بدل جائے گی عقل کے اعتبار سے، اور اس کو اب زندگی بدلنا ہی پڑے گی. اور وہ حقیقی عقل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ اب اس عقل کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلم اٹھا لی گئی تین قسم سے لوگوں پر. قلم سے مراد تکلیف کے قلم، یعنی شریعت کے پابند تین لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اگر یہ تینوں عمل نہیں کرتے تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. کون سے تین ہیں؟ سوتا ہوا شخص جب تک اسے جاگ نہیں آ جاتی، مرفوع القلم ہے، سو رہا ہے. اور دوسرا شخص پاگل ہے جب تک اسے عقل نہیں آ جاتی. اور تیسرا بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. یہ تین لوگ مرفوع القلم ہیں. ان تینوں میں جو چیز یکساں ہے وہ ہے عقل. سوتا ہوئے شخص کی عقل کام نہیں کرتی، چھوٹے بچے کی بھی عقل کام نہیں کرتی، جیسے کہ اس سے مطالبہ کیا گیا ہے شرعاً. چھوٹا بچہ ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اس کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ شریعت کے بوجھ کو اٹھائے، اس لیے مکلف کہا جاتا ہے. اب اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، شرعی احکامات اپنے کندھوں پر اٹھانا تکلیف ہے کیونکہ پھر مواخذہ ہوگا. اگر ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اجر و ثواب ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر سزا اور عقاب ہے. تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، اب اس کی زندگی بدلنے کا وقت آیا ہے. البالغ العاقل، جب یہ دو چیزیں مل جائیں اسے کہتے ہیں مکلف انسان. اس سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے. جب عقل آ جائے، عاقل ہو جائے اور بالغ ہو جائے، اب یہ انسان شرعی طور پر اس کے رب نے اب اس سے مطالبہ کیا ہے، اب شریعت کی پابندی اس پر فرض ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کیوں دی ہے؟ تاکہ صرف جانوروں سے ہم الگ لگیں؟ نعمت ہے. عقل اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں. عقل اس لیے دی ہے تاکہ ہم پڑھ لکھ جائیں اور دنیا کو آگے لے کے جائیں، خود بھی آگے چلے جائیں. اس عقل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نوازا ہے؟ اور واللہ جس نے اپنی عقل کو، اس عظیم نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ سب سے بدترین انسان ہے، وہ سب سے بدترین بے عقل ہے. اور قیامت کے دن وہ خود گواہی دے گا گواہی دے گا اور اس کا رب بھی یہی گواہی دے گا کہ انسان تجھ سے تو جانور ہی اچھے تھے. کون سا مقصد ہے وہ؟ یہی شریعت کی تکلیف ہے جس کی بنیاد ہے اپنے رب کی پہچان. کیسا انسان ہے یہ؟ دنیا میں آیا, اپنے عقل کو استعمال کر کے زندہ رہا, اشرف المخلوقات میں شامل ہوا, زندگی اپنی دنیاوی زندگی بہترین کرتا رہا اور اس دنیا کا ہر خیر پا لیا اور دنیا سے چلا گیا, لیکن اپنے رب کو نہ پہچان سکے. کون ہے تمہارا رب؟ پتہ ہی نہیں. سب سے پہلا سوال قبر میں کیا ہوگا؟ من ربک. زندگی بھر پتہ ہی نہیں ہو سکتا. دنیا کے ہر معاملے میں اس کی ٹانگ اڑی ہے, ہر معاملے میں وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر نہ جان سکا تو اپنے رب کو نہ پہچان سکا. قیامت کے دن ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے, وقالوا, اور انہوں نے کہا. کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے, اپنے رب سے دوری اختیار کرتے رہے. اب وہ کہیں گے قیامت میں, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل والے ہوتے تو آج ہم اصحاب السعیر والوں کے ساتھ نہ ہوتے. اصحاب السعیر جہنمی لوگ, کیوں ان کے ساتھ ہو تم لوگ آج؟ وہ خود اعتراف جرم کر رہے ہیں. اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے. دنیا میں کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت سننے والے ہیں اور عقل کو استعمال کرنے والے ہیں؟ یعنی لوگوں کی اکثریت نہ تو سنے گی اور نہ ہی عقل کا صحیح استعمال کرے گی. کیا مطلب؟ اکثر لوگ بہرے ہیں, اکثر لوگ پاگل ہیں. اکثریت کس کی ہے آج دنیا میں؟ بہروں کی ہے, سننے والوں کی ہے, عقل والوں کی ہے, بے عقلوں کی ہے؟ تو پھر یہاں پہ نفی کیوں ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن جہنم بھی یہی کچھ ہوگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے موجود ہیں. تو سنتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کانوں میں نہیں اثر کرتے, حق نہیں سننا چاہتے. عقل تو ہے لیکن اپنے رب کی فرما برداری کے لیے استعمال نہیں کرتے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہم الا کالانعام. ایسے لوگ تو ہیں ہی جانوروں جیسے. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں, ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. جانور کی عقل نہیں ہے جیسے کہ انسان کی عقل ہے, اس کا کوئی قصور ہے؟ اس کو رب نے ایسے پیدا کیا ہے. دنیا میں یہ جانور آیا ہے, جتنے بھی اسے اللہ تعالی نے نعمتیں نوازی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے یہ جانور زندگی بہترین طریقے سے گزار کے جاتا ہے, اور پھر قیامت کے دن یہ جانور ان کا آپس میں قصاص ہوتا ہے. اگر جانور بھی جانور پہ ظلم کرتا ہے, سن لیں, یہ بے عقل جانور اگر کسی جانور پہ ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ مکلف تو ہے نہیں. کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. تو مظلوم جانور کا بدلہ ظالم سے لے لیا جائے گا, اور وہ خود اپنا بدلہ خود لے گا. کوئی فرشتہ کسی جانور کو عذاب تکلیف نہیں دے گا, یہ مظلوم جانور ظالم جانور سے اپنا بدلہ لے لے گا. اب برابر ہوگا, انصاف ہوگا سب کے ساتھ. اب اللہ کا حکم ہوگا, اب تم مٹی بن جاؤ, کوئی جنت نہیں, کوئی دوزخ نہیں, کوئی جزا نہیں, کوئی سزا نہیں. انسان کی کیا حالت ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن دیکھے گا یہ انسان اس کے ہاتھوں نے, یہ ہاتھوں کی ہماری کمائی جو آج کما رہے ہیں اس عقل کی بنیاد پر, قیامت کے دن یہ شخص جب یہ نظارہ دیکھے گا اپنے سامنے, اور سب دیکھیں گے کہ جانور سامنے کھڑے ہیں, درند اور پرند سامنے کھڑے ہیں, قصاص لے لیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے, اب مٹی بن جاؤ, مٹی بن گئے ہیں. جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہا ہے, کفر کا راستہ اختیار کیا ہے, شرک کا راستہ اختیار کیا ہے, نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے, بدعات اور خرافات کا راستہ اختیار کیا ہے, اپنے رب کو ناراض کرتا رہا ہے, اس حسرت کے دن میں کیا کرے گا؟ جانور تو مٹی ہو گئے, اور وہ اپنے اعمال کیے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا, پیش کر دیے جائیں گے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ینظر ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, وہ کافر کہے گا اے کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا. کہنا تو یہ چاہتا تھا اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا تو آج مٹی بن جاتا, لیکن کہاں وقت ہے اب جانور بننے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین ساخت پر انسان پیدا کیا تھا, تم نے خود جانور سے بدتر زندگی گزاری ہے دنیا میں, اب تم جانور جیسے بھی نہیں ہو سکتے ہو. جانوروں کا معاملہ تو ختم ہو گیا, اب تمہارا حساب ہوگا, اور حساب کے لیے کہاں تیار ہے یہ انسان؟ زندگی ساری اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا جیسا کہ اس کے استعمال کرنے کا حق تھا. اس نعمت سے جیسا کسی نعمت کو استعمال کرنا تھا ویسے استعمال نہیں کیا, اس عظیم نعمت کی ناشکری کر بیٹھا, انجام تو اچھا نہیں ہونا. یہ عقل ہماری پہچان ہے, اور کاش کہ ہم اس نعمت کی قدر جان لیتے. شیطان نے اس نعمت کی قدر کو جان لیا ہے. یہ عجب بات بھی سن لیں, شیطان کو پتا ہے کہ اگر اس انسان نے اس عظیم نعمت کا صحیح استعمال کر بیٹھا تو پھر میری چالیں ضائع ہو گئی, اور میرے کام سے یہ گئے, پھر میرا اس پر زور نہیں ہے. تو شیطان نے دو راستے اختیار کیے, اس انسان کو اس عظیم نعمت سے محروم کرنے کے, اور لوگوں کے بھی دو ہی قسمیں ہیں, ایک ہے نافرمان اور ایک ہے فرما بردار, تیسرے بھی ہیں بیچ والے ہیں جو دونوں ہیں, لیکن کہیں پہ فرم برداری غالب ہے, کہیں پہ نا فرمانی غالب ہے, لیکن ہیں دو قسم کے. جو نافرمان ہیں ان کو ایسا راستہ دکھا دیا کہ وہ اپنے نافرمانی پر قائم رہیں اور اس سے نکل نہ سکیں, اور ایسا ایک راستہ اختیار کیا شیطان نے, ایسی چال چلی کہ اس یہ انسان عقل استعمال نہیں کر سکے گا اور اپنے عقل سے ہی مار کھاتا رہے گا. صحت اس کی ٹھیک ہے, جسم اس کا بالکل تندرست ہے, لیکن عقل سے اسے میں محروم کر دوں گا. شراب نوشی اور نشے آور اشیاء آہستہ اس کی زندگی میں اس کے لیے خوبصورت کرتا گیا. نافرمان پہلے سے تھا, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, سود کھاتا ہے. اب اسے پتہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں, ملامت ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے. اب اسے توبہ کرنی ہے. اب توبہ سے دوری کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے ندامت ہی نہ ہو؟ ندامت کیسے نہ ہوگی جب عقل نہیں کام کرے گی اسے. تو اس کے لیے نشے کو بھی خوبصورت بنا دیا, بس نشہ پینا شروع کیا, جو تین گناہ تھے وہ دس میں تبدیل ہو گئے, اور جو ملامت و ندامت تھی اب اس کی جگہ بھی نہ رہی. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نشہ خاص طور پر وہ نشہ جو انسان کی عقل کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان بے عقل سا ہو جاتا ہے, جیسے کہ شراب ہے یا اس کے علاوہ آج کل تو ڈرگز بھی آ گئی ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے. یہ شر عام ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ شیطانی چال اب پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو نشے آور چیزیں ہیں اگر انسان اسے استعمال کر لے تو یہ سب سے خطرناک گناہ ثابت ہو جاتا ہے, سب سے خطرناک. وہ کیسے؟ جب شراب پی لی ہے یا نشے آور چیز استعمال کر لی ہے, ہیروین وغیرہ, تو عقل نے تو کام کرنا چھوڑ دیا. رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا؟ واللہ انسان ایسے قدم اٹھاتا ہے, ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اپنی محارم سے زناکاری کر بیٹھتا ہے, اپنی بیٹیوں سے, جو کچھ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, قتل بھی کر بیٹھتا ہے. جس نے کبھی کسی چڑیا کبوتر کا قتل نہیں کیا, جب عقل نے کام نہیں کیا تو وہ قتل بھی کر بیٹھا. تو کسی نے کہا اگر کسی کو بڑی سزا دینی ہے تو اسے شراب پلا دو, پھر دیکھو کیا کرتا ہے. اور آج کل تو بعض لوگوں نے اسے اپنی بعض پارٹیوں میں, شادی بیاہوں میں, سب نہیں ہیں, میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اسے ایک خصوصی ڈرنک کے طور پر استعمال کیا, پیش کیا جاتا ہے. اور جہاں پر یہ خصوصی ڈرنک موجود نہ ہو تو پھر کہتے ہیں شادی میں مزہ نہیں آیا, نہ تو رقص کی محفل ہے اور نہ ہی شراب کی محفل ہے. یہ ہمارے بعض مسلمانوں کا حال ہے. الغرض. تو شیطان نے پہلا راستہ اختیار کیا ہے کہ اس شخص کو اپنی سے نافرمانیوں میں ہی الجھا کر رہا ہوں اور اسے توبہ کا موقع ہی نہ ملے. اور بعض عقل مند لوگ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بعض کافر شراب نہیں پیتے, پتہ ہے کیوں نہیں پیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جانور سے بدتر ہو جائیں گے. کافر ہے جانور سے ویسے بدتر, اسے پتہ ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ ہے, لیکن شراب نہیں پیتا, پینا چاہتا دنیا میں, کیونکہ وہ نہیں چاہتا وہ جانوری جیسی زندگی گزارے, خود اقرار کرتا ہے اس کا. لیکن ہمارے بعض مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, عقل کی نعمت سے بھی نوازا ہے, وہ پھر بھی جانور جیسی زندگی گزارنا ہی چاہتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں. جاہلیت میں بتاؤں کہ کتنی خطرناک معاملہ ہے شراب نوشی اور نشہ جو ہے. عرب میں شراب بہت عام تھی. قرآن مجید کا اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں, جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اس میں بڑے برتن سے لے کے چھوٹے برتن تک کا ذکر ہے جو شراب پی جاتی تھی عرب میں, خاص اہتمام ہوتا تھا. اور جس گھر میں شراب نہیں پی جاتی تھی اس گھر کو حقارت نظر دیکھا جاتا تھا, حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا کہ یہ کیسا گھرانہ شراب نہیں پیتا, یہ بے عقل لوگ ہیں, یہ کمی, جیسے آج کل کہتے ہیں نا کمی ذات وغیرہ والے, جو ہندو سوچ رکھنے والے, یہ کمی لوگ ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ شراب کی کمی. اس لیے کم یہ لوگ ہی کمی ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے اسلام سے پہلے جاہلیت میں, اتنی شراب پیا کرتے تھے, اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ شعر میں اس نے یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے ویرانے میں دفن نہ کرنا, مجھے اپنے گھر کے قریبی دفن کرنا جہاں پر میرے قبر میں بھی گری ہوئی شراب پہنچ جائے تاکہ میری ہڈیاں بھی شراب پیتی رہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے تو فور اپنا ہاتھ روک لیا, کہا یہ بہت ہی محبت تھی, چاہت تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے تو عظمت اسی کا نام ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے, اپنے رب کے احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دے. اور ایسا کام صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے. اور اسی عقل کے مطابق ہی, فطرت کے مطابق ہی اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. بیک وقت شراب حرام نہیں ہوئی, جو چیز دلوں میں سما جاتی ہے اس کو دل سے نکالنے کے لیے وقت درکار ہے. اگر فوراً حکم آ جاتا, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے اور ممکن نہیں ہے کہ ایڈکشن ہو جائے کہ وہ بیک وقت ہی ٹھیک ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ آج ہاسپٹل میں آج کل جہاں پر علاج ہوتا ہے ان لوگوں کا جو نشے کی مرض میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, جانتے ہیں علاج کیسے ہوتا ہے؟ ان کو چھوٹی چھوٹی ڈوزز دی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈوز کم کر دی جاتی ہے اور آہستہ اس کا جسم اسے اڈاپٹ کرتا جاتا ہے, آہستہ آہستہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہی طریقے سے شراب کو حرام کیا ہے. اور جب شراب کی حرمت کا حکم آیا, اب عظمت دیکھے صحابہ کرام کی, جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے گلاس کو رکھ دیا, جس نے ڈال لی تھی اس نے گرا دی, جس کے منہ میں تھی اس نے منہ سے نکال دی. یہ نہیں کہا کہ چلو منہ کے اندر تو ہے نگل لوں, ابھی حرمت کا وقت آیا ہے. جب کان میں آواز آئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت ہی آج سے شراب حرام ہے, اللہ کا حکم ہے, تو شراب گرا دی گئی. یہ نہیں کہا چلو یہ بھی بزنس ہے یہ سارا نقصان ہو جائے گا ابھی تو تازی بنائیے کہاں جائے گی, فوراً توڑنا شروع کیا. گلی میں کیچڑ کی طرح شراب تھی. اسے کہتے ہیں ایمان. سمعنا واطعنا, اور ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں سمعنا واصینا. سمعنا پہلے ہے, سنو تو صحیح. بعض لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا سن لیا, مانتے نہیں ہیں. دوسرا راستہ جو شیطان نے اختیار کیا ہے, اس انسان کو عقل سے محروم کرنے کا. وہ یہ بڑا عجیب و غریب راستہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک راستہ ہے. شراب نوشی حرام ہے, سب جانتے ہیں. میں نے کہا کہ کافر بھی, بعض کافر بھی شراب نہیں پیتے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں جانور بنا دے گی. وہ انسان کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. دوسرا راستہ جو شیطان نے اختیار کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک راستہ ہے, اور وہ ہے بعض فرما برداروں کے لیے. یہ نافرمانوں کے لیے تھا نا کہ توبہ نہ کر سکے, تو فرما برداروں کے لیے کیا چال چلی شیطان نے کہ عقل کو اتنی اپنی حد سے بڑھا دیا, غلو کر دیا, کہ بعض لوگوں نے عقل پرستی کرنا شروع کر دی. اور قرآن اور سنت کو عقل کے تابع کر دیا. جو عقل کہے گی وہی میرا دین ہے, اور جو عقل نہیں مانے گی وہ میرا دین ہو ہی نہیں سکتا. نجات کا ترازو عقل ہے, تولو قرآن اور حدیث کو عقل پہ تولو. قبول کرتی ہے تو عمل کرو, نہیں کرتی ہے تو چھوڑ دو. اور جب سے امت میں عقل پرستی کا آغاز ہوا, امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے. تفرقہ اس وقت نہیں تھا جب شراب نوشی تھی. شراب نوشی کی وجہ سے تفرقہ نہیں ہوا امت میں, یاد رکھیں. امت میں تفرقہ تب ہوا جب قرآن اور صحیح حدیث کو غلط سمجھا گیا, جب قرآن حدیث کی احکامات کی مخالفت کی گئی, جب صحیح سمجھ سے دوری اختیار کی گئی, منہج السلف کو پسے پشت ڈالا گیا. منہج السلف سے مراد صحابہ کرام اور بہترین تین زمانوں کے بہترین لوگ جو گزر چکے ہیں. قرآن اور حدیث کو ان لوگوں نے کیسے سمجھا, ہمیں بھی ویسے ہی سمجھنا ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اس دین کو کیسے سمایا, کیسے عمل کرتے تھے, ہم نے بھی وہ ویسے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ تمہارا ایمان ہے, تب تو ہدایت یافتہ ہے. ہدایت کو جوڑ دیا صحابہ کرام کے ایمان سے, اور جن کا عقیدہ اور ایمان صحابہ کرام کی طرح ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے, اور جس کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہے. اور ہدایت گمراہی کبھی ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. عقل پرستی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ یونانی فلاسفرز آپ اکثر سنتے ہیں. فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر ایک مسئلے کو دوسرے سے جوڑو, اور کسی نہ کسی مسئلے کا دوسرے سے تعلق ضرور ہوتا ہے. عقل ہے, انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ تولا ہے. اور امت میں اس کا آغاز ہوا ہے عبداللہ بن سبا یہودی سے. عبداللہ بن سبا ابن السودا کہتے ہیں, یہودی سے, یمن سے آیا یہودی. سنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے تو تلوار سے نہیں پہنچا سکتے. سیدنا عمر کے زمانے میں قیصر اور کسرا جیسے بڑے جو دو سلطنتیں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی, وجود ہی نہ رہا. ابو الاعلیٰ مجوسی نے کیا کیا, ایران سے نکلا, غلامی اختیار کی. غرض کیا تھا؟ سیدنا عمر کا قتل تھا اور کوئی غرض نہ تھا, غلامی اختیار کی. اور فجر کی نماز پڑھتے وقت جا کے سیدنا عمر کو قتل کر دیا. تو پھر جگدوا بن سب یہودی کے کانوں میں یہ بات پڑی, اس نے کہا یہ معاملہ تو بالکل آسان ہے, جا کے جھوٹا کلمہ پڑھ لو زبان سے, یہ سیدھے ساتھ لوگ ہیں بےچارے مسلمان, تمہیں سینے سے لگا دیں گے. دعا بن سبا آتا ہے مکہ اور دیکھتا ہے کہ لوگ ایک فتنے میں مبتلا ہے, اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں اور خلیفہ وقت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, سیدنا عثمان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے رشتے دار گورنر متعین کیے ہوئے ہیں, خیال نہیں رکھتے, بہت سارا مال دیا جا رہا ہے, خزانہ لوٹا جا رہا ہے. جیسے کہ اکثر آج لوگوں کی بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام مجالس میں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. شیطان جن بھی ہیں, شیطان الانس بھی ہیں جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ شیطان الانس میں سے ابو عامر صاحب یہودی آیا اور دیکھا کہ مسلمانوں کو کمزوری کہاں ہے, کہاں سے پکڑوں. اس نے دل سے کلمہ تھوڑی پڑھا, کمزوری دیکھ رہا تھا. کیا کمزوری دیکھا؟ یہی کمزوری ہے اور یہیں سے اس نے پکڑا ہے اور یہیں سے عقل کی مار دی ہے. ہم کیسے مان لیں کہ ایک شخص خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو نوازتا رہے اور بیت المال کو لوٹتا رہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی. یہ شخص فتنہ چاہتا تھا, شر و فساد چاہتا تھا. تو مکہ میں کان بھرنے والے لوگ نہیں تھے, اہل علم تھے, وہاں سے نکلا, ادھر اس کا کام نہیں بنا. مدینہ گیا, وہاں پر اہل علم موجود تھے, وہاں پر اس کے کام نہیں بنا. بعض لوگ بات کرتے ہیں لیکن جب علماء موجود ہوتے ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اور علم عام ہوتا ہے تو پھر ایسے جاہل لوگوں کی باتیں کوئی فرق نہیں پڑتی. چند مجالس میں بندہ بات کرے گا حکومت کے خلاف یا حکمران کے خلاف تو اس کا فرق نہیں پڑتا. تو مکہ و مدینہ میں علماء تھے اور علم تھا اور ایمان تھا اور کافی مضبوطی تھی علم کی. اس نے رخ کیا مصر کی طرف, وہاں پر سے زرخیز زمین ملی, کان بھی ملے سننے والے. تو اس نے یہ فتنے کا آغاز مصر سے کیا. وہاں پر کچھ لوگ جمع کیے جو اس کی سوچ کے مطابق نکلے کہ واقعی بات تو بالکل غلط ہے, ہماری عقل تو مانتی نہیں ہے. یہ کیسا خلیفہ راشد ہے کہ مال لوٹ رہا ہے, صحابی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مال کیسے لوٹ رہا ہے یہ شخص؟ ہم نہیں مانتے اسے. پھر عراق کی طرف گیا, وہاں پر مصر سے بھی زیادہ زرخیز زمین ملی, کیونکہ فتنوں کا آغاز سب سے زیادہ جو ہے وہ عراق سے ہوئے, اہل مشرق. تو لوگ اکٹھے ہوئے یہاں تک کہ وقت نہیں میں اس کی تفصیل بتاؤں, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. اور عبداللہ بن سبأ یہودی نے ایک تو یہ دیکھا کہ سیدنا عثمان کی بعض غلطیوں کو لوگ ذکر کر رہے ہیں, اور پھر یہ دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ وسلم کے داماد ہیں, آپ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے, قریب رشتہ دار ہیں, سب سے پیاری بیٹی کے شوہر بھی ہیں. تو ایک یہ فتنہ چھوڑ دیا اور لوگوں کو یہ آزمایا, عقل سے مار دی کہ خلافت کے حقدار سیدنا علی تھے, عثمان کہاں سے آ گیا؟ ایک تو لوگوں میں دیکھے کہ اصل کمزوری کا ہے, مسلمانوں کی ایک کمزوری ہے, اور پھر اسے ایک اور فتنے کا ایک راستہ مل گیا کہ حقدار تو سیدنا علی تھے, اور یہ کہا کہ میں اہل بیت کا خیر خواہ ہوں, حق ان کا ہے. اور پھر ایک طرف سے خوارج نکلے, دوسری طرف سے روافض نکلے, اور یہ دو گروہ نکلے ہیں عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہوئے, اور دونوں کا بیج اس یہودی نے بویا ہے. خوارج کا اصل بیج بونے والا سیدنا علی کا قاتل ابن ملجم نہیں ہے, اصل بیج بونے والا یہ یہودی عبداللہ بن سبا ہے. اور عقل پرستی ہی کی بنیاد پر, عقل کو قرآن و سنت سے آگے کرتے ہوئے اس شخص نے اپنی اس چال میں اس وقت کامیابی حاصل کر لی, اس اعتبار سے کہ سیدنا عثمان کا بھی قتل ہوا, سیدنا علی کا بھی قتل ہوا. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے نظریات آج بھی زندہ ہیں. روافض آج بھی موجود ہیں, خوارج آج بھی موجود ہیں, اور دونوں میں جتنا بھی اختلاف ہے نظریات میں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک یکسانیت دونوں میں موجود ہے, وہ ہے عقل پرستی. جو عقل کہتی ہے ہمیں وہ ہمارا دین ہے. خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ تعالیٰ کے, فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہے. یہ علی کہاں سے آ کر فیصلہ کرنے والا ہے؟ علی ہم تیرا فیصلہ نہیں مانتے, تم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف فیصلہ کیا ہے, اسے تم کافر ہو گئے ہو. پہلے تم کلمہ پڑھو پھر تمہاری بیعت کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سیدنا علی کی ہی فوج میں تھے, ان کے ساتھ ہی تھے, لیکن خواہش نفس کیا کرے, یہ عقل کہاں جائے گی؟ اگر عقل کی تعظیم نہیں کی جائے گی, عقل پرستی نہیں کی جائے گی, پھر عقل بیچاری مر جائے گی نا. سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھی, دوسری طرف سے انہیں عقل والوں نے کہا کہ اصل خلافت کے حقدار سیدنا علی ہیں, اور علویین نے دیکھا عقل سے کیسے مار کھائی. ان روافض نے جو علوی تھے انہوں نے کہا صرف خلافت کے حقدار تو نہیں, تو نبوت بھی حقدار ہے. یہ کس نے کہا خلافت کے حقدار ہے؟ یہ خلافت کے, یہ نبوت کے حقدار ہیں, بلکہ ان میں سے بعض نے کہا یہ نعوذ باللہ علی اللہ ہے, علویوں نے, نصیریوں نے کہا. اگر عقل کو نغام نہیں دی جائے گی نا, تو یہی پھر یہی معاملہ ہوگا. سیدنا علی نے تو ان کو قتل کر دیا, جنہوں نے کہا کہ اے علی تو ہے, میں کون ہوں؟ کہتا تو اللہ ہے. ادھر ہی قتل کر دیا انہیں, جلا دیا ان کو. ایک عبد کو, ایک اللہ کے بندے کو تم اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہو, اسے عقل پرستی کہتے ہیں. اور عقل پرست کے عقل ہوتے ہی نہیں, یہ بات سمجھ لیا. عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. جس نے اپنے آپ کو کسی اور چیز کے سامنے جھکایا, عبد الدرہم ہے, عبد الدینار ہے, دنیا کے عبد موجود ہیں غلامی کرنے والے, عقل کے غلام بھی موجود ہیں. اور واللہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی چیز کا غلام بنا دیتا ہے, وہ وہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے, وہی چیز اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. پھر جہمی آئے, جہم بن صفوان, اس نے کیا کیا؟ اصل زیادہ عقل پرستی جو عروج پر پہنچی جہم بن صفوان سے نکلی, کیونکہ پہلے خوارج جو روافض جو تھے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی نہیں تھی ان کی, آپس میں یہ معاملات تھے, اور حکومت کا معاملہ ہے یا خلافت کا معاملہ ہے, کون کس کا زیادہ حقدار ہے کون نہیں ہے, قتل و غارت ہوئی آخر تک. جہم بن صفوان الترمذی, اس کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی, 128 ہجری, بہترین زمانے میں. تو کسی بت پرست نے کہا اے جہم, تم بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہو, دیکھو ہمارا معبود تمہارے سامنے بت ہے, ہم بناتے ہیں اسے, لیکن موجود ہے تمہارے سامنے, اس کی یہ شکل ہے, یہ صورت ہے, اس کی یہ چیزیں موجود ہیں, اس کی صفات ہیں موجود تمہارے سامنے, تمہارا رب کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں؟ تم ثابت کیسے کرو گے کہ وہ موجود ہے؟ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ وہ موجود ہے. جہاں بھی صفوان صاحب نے علم اور علماء کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، علماء سے رجوع نہیں کیا، اپنے گھر میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا، 40 دن تک باہر نہیں نکلا. وہ یہ پہلا چلہ تھا اپنی نوعیت کا. 40 دن تک اپنے گھر میں رہا اور سوچتا رہا میں جواب کیا دوں. 40 دن گھر سے نہ نکلے اور اپنے عقل کی ہی بنیاد پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب تک رسائی کہ میرا رب کون ہے اور کیسا ہے، کیا صفات ہیں اس کی، قرآن مجید سامنے ہے. اسماء و صفات قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تیسری قسم توحید و اسماء و صفات واللہ واضح الفاظوں میں بیان ہے. لیکن اس نے کہا نہیں یہ جواب دوں گا تو پھر تو سب جواب دیتے ہیں، میں عقل والا ہوں، میرا جواب منفرد ہونا چاہیے. میں نے ان کو سمجھانا بھی تو ہے نا کہ میرا رب موجود ہے، کیسے سمجھاؤں گا. اس چلے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا، باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے سن لو میرا رب پہلے کہا کہ ہر جگہ موجود ہے. کیسے موجود ہے ہر جگہ؟ ہمارا تو تمہارے سامنے ہے. کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، ایسا موجود ہے میرا رب. یہ نتیجہ نکلا 40 دن کی محنت کے بعد کہ رب موجود ہی نہیں ہے. عدم جانتے ہیں؟ عدم، عدم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز غیر موجود ہے. ذرا ڈیفائن کریں عدم کو، کون بتائے گا عدم کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے جو چیز معدوم ہے موجود نہیں ہے، آپ اسے کیسے بیان کریں گے، اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ہر وہ چیز جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ دنیا کے اندر ہے دنیا سے باہر ہے. اور یہ سب سے پہلا فتنہ تھا امت میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار ہوا. اور حقیقت میں یہ عدم ہے، جہمی عدم کی عبادت کرتے ہیں اور مشبہ صنم کی عبادت کرتے ہیں، جو تشبیہ اسماء و صفات کے باب میں تشبیہ کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں جیسے کہ مخلوق کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صحیح حدیث میں. ہمارا ایمان ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم تحریف نہیں کرتے، ہم کیفیت بیان نہیں کرتے اور ہم تشبیہ اور مثلیت بھی نہیں کرتے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، لیکن یہ کہاں فرمایا کہ کیسے ہیں؟ جو فرمایا ہے سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، اور جو نہیں فرمایا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور تب بھی ہم نے یہی کہا ہے آمنا وصدقنا. اور اسی طریقے سے پھر آہستہ سے، وقت نہیں ہے پوری ہسٹری بتا دیتا آپ کو، معتزلی آئے، کلابی آئے، اشعری آئے، ماتوریدی آئے، اور یہ سلسلہ آج تک موجود ہے. آپ ہی کی مرضی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی عقل کہاں ہے اور کیا ہے. افراط ہے اور تفریق ہے، دو ایکسٹریمز ہیں. شیطان نے ایک طرف سے عقل کو مار دیا ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں عقل کو نکارا کر دیا ہے، اور دوسری طرف عقل کو اتنی آگے بڑھا دیا ہے کہ لوگ عقل پرستی کرتے کرتے اپنے رب کی ذات تک پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا اور عقل کو آگے کر دیا. سوال یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں؟ یہ تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہم شراب نہیں پیتے، اپنے عقل کی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو فرما بردار تو ہیں، لیکن عقل کو قرآن اور سنت سے آگے تو نہیں کرنے والے؟ جس نے مکمل عقل کو آگے کیا قرآن اور سنت کے وہ بھی جرمدار ہے، جس نے بعض مسائل میں کیا وہ بھی جرمدار ہے. مجھے یہ نہ کہیں کہ یار ہم سب میں تو نہیں کرتے، ایک دو حدیث میں کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تو نص ہے، وہ بھی تو وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک میں عقل کو آگے کیا گویا کو سب کو عقل کو آگے کیا فرق پڑتا ہے؟ عقل ہی تو آگے ہے نا. ائمہ سلف کیا کہتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح صاحب، میرا مذہب وہ حدیث ہے، یعنی کہ اگر میرے عقل کو پسند آ گیا تو میرا مذہب ہے. صح الحدیث، حدیث کے صحیح ہونا لازم ہے، صحیح ہے عقل مانے یا نہ مانے، ماننا فرض ہے اور عقل کو منوانا بھی فرض ہے. آخر میں عقل کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں اور عقل پرست رد کرتے ہیں، کہتے شریعت تو بے عقلوں کے لیے ہے ہی نہیں، آپ نے خود کہا کہ مکلف عاقل ہونا چاہیے، اس لیے عقل کو آگے کرتے ہیں. عقل نہیں تو شریعت ہی نہیں میرے بھائی، تو آگے عقل ہے یا شریعت، پہلے کیا ہے؟ سمجھے، مکلف کسے کہتے ہیں؟ عاقل بالغ ہو، عاقل ہونا چاہیے نا. اب عقل ہے تو شریعت ہے نا، اگر عقل تو شریعت ہی نہیں ہے، تو اس لیے عقل نقل یعنی شریعت سے پہلے ہے. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، وہ نہیں چھوڑے گا نا شکوک اور شبہات. آپ یہ دیکھیں کہ روافض کی معروف کتاب اصول کافی کی سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ پہلا باب ایمان کا نہیں ہے، کتاب العقل ہے. انہوں نے ثابت کر دیکھا ہے کہ عقل پہلے ہے سب سے، کیونکہ شریعت بعد میں ہے. جو عقل کی آپ تولیں گے عقل کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح بخاری میں سب سے پہلا باب کیا ہے؟ بدء الوحی، کتاب الایمان، پھر علم. سبحان اللہ، پہلے ایمان ہے اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اچھا، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ بدء الوحی، وحی آیا تو ایمان آیا ہے. کتنی خوبصورت ترتیب ہے. عقل کہاں ہے؟ اب دیکھتے ہیں، عقل کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ عقل جس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھ لینا، جو جانور کی ضد میں ہے. ایک بغیر عاقل ہے، ایک عاقل ہے جو پاگل کی ضد میں ہے. ایک پاگل ہے، ایک عقل والا ہے. یہ عقل جو ہے یہ بنیاد پر انسان کے پاس موجود ہے. کیا یہ مراد ہے عاقل سے کہ تم مسائل کو سمجھو، یا وہ عقل مراد ہے جو دوسری قسم ہے، جو شریعت کے حدود کے اندر سما چکی ہے، اس سے باہر نکلتی نہیں ہے؟ ایک عقل ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، جو پاگل کی ضد میں ہے، یعنی عقل انہیں پاگل نہیں ہے. دوسری وہ عقل جو شریعت کے حدود میں سما چکی ہے، اس سے باہر نہیں نکلتی. جو عقل عاقل کے لیے ہے وہ پہلی عقل ہے، کہ عقل ہوگی تو سمجھے گا نا. اور جو عقل پرستی والی عقل کی مذمت کی جا رہی ہے وہ یہ عقل نہیں ہے، دوسرے قسم کی عقل ہے جو شریعت کی حدود سے پار جانا چاہتی ہے. ایک عقل ہے جو اللہ تعالی سے ہمیں انعام ملا ہے، جو علم سے کوری ہے، صرف عقل ہے. دوسری قسم کی عقل وہ عقل ہے جو شریعت کے علم سے خوبصورت ہو چکی ہے. اب دونوں میں سے آمنے سامنے رکھیں، مطلوب شریعت کی تکلیف یہ عقل مطلوب ہے جو پاگل کی ضد ہے، اور جو عقل شریعت کی حدود کے اندر ہے یہ عقل جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اس کے واپس آتے ہیں، اس عقل کی حقیقت کیا ہے؟ بغیر علم کے اس کا کوئی کام ہے؟ اس عقل سے جو اللہ جسے اللہ ہمیں نوازا ہے، اس کا مقام میں بتا رہا ہوں، اس کا مقام کیا ہے؟ بغیر علم کے یہ عقل کوری ہے، جاہل کی عقل ہے، پاگل نہیں ہے، ہے عقل والا لیکن علم نہیں ہے. اس کی عقل کا کوئی قدر ہے، قیمت ہے؟ دوسری عقل علم والی عقل ہے، تو اس کی قدر ہے کہ نہیں؟ تو اصل کیا ہے، علم سے عقل کی قدر ہوئی یا عقل کی صرف عقل کی ہوتے ہوئے قدر ہوئی؟ عقل کی وجہ سے، تو علم سے ہوئی. اور سب سے عظیم علم کون سا ہے؟ شریعت کا علم ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اس پر عمل کرنا ہے. اور مکلف اس وقت ہوئے جب شریعت آئی. شریعت سے پہلے مکلف تھا کوئی؟ عقل تو تھی، لیکن تکلیف کیوں نہیں تھی؟ کوئی شریعت ہی نہیں تھی، وحی نہیں تھی. تو پھر عقل آگے ہے، نقل آگے، کیا آگے ہے؟ کیا چیز آگے ہے؟ عقل آگے ہے یا نقل آگے ہے؟ نقل کسے کہتے ہیں؟ اصلی نقلی نہیں، نقلی وہ نقلی نہیں ہے، یہ نقل سے مراد ہے قرآن اور صحیح حدیث، نقل جسے نص بھی کہتے ہیں. تو نقل آگے کیسے آگے ہے؟ علم. تو عقل کی اصل پہچان علم ہے، عقل کی اصل قیمت علم سے جڑی ہوئی ہے. دنیا میں دیکھ لیں آپ، ایک جاہل عالم کا کوئی آپس میں کوئی دونوں کو آمنے سامنے کوئی اعتبار ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل عقل والے وہی سمجھے جاتے ہیں جو علم والے ہیں، اور شریعت کا علم سب سے عظیم علم ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کی اتباع کریں، عمل کریں. تو اصل عقل کی پہچان اس کی عقل کے ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے عالم ہونے سے ہے، اور شریعت کی حدود کے اندر جو عقل سما چکی ہے وہ عقل سب سے اچھی ہے، جو اس سے باہر جانا چاہتی ہے وہ بدترین عقل ہے. تو آگے قرآن و سنت ہے، آگے عقل ہے، پہلے کیا ہے؟ تو پھر قرآن اور سنت ہے جس کی وجہ سے عقل کو پہچانا گیا کہ یہ صحیح عقل ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تعالیٰ سب کو امنف عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صاحب رحم منہل کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر شر سے دور فرمائے، شیطان انس والجن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.